بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عناه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه وعلمه ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وطرى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميلان عظيم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مع السنين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس: بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة ولله العزة جميعا والذين يمكوا إليه يسعد الكريم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج.
قرآن مجید کے سورہ مبارک فاتر کی آیہ مبارکہ جس میں اعلان رب العزت ہو رہا ہے کہ جسے عزت چاہیے وہ جان لے کہ عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے. نیک کلمات اس کی طرف بلند ہو کر پہنچتے ہیں اور وہ نیک اور صالح اعمال کو بلند فرماتا ہے، اور جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں، مکاریوں سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کی تمام تر مکاری نابود ہونے والی ہے. اللہ کی ذات سب چشمہ عزت ہے، دنیا کے اندر عزت سے جینے کے لیے اور عزت حقیقی کے ساتھ دنیا سے اٹھنے کے لیے سب چشمہ عزت اور عظمت سے وابستگی اور تعلق ضروری ہے. امام حسین کی بارگاہ اس بارگاہ کا نام ہے کہ جہاں سے عزتیں بڑھتی ہیں. ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور سلسلہ عزا کا آج پہلا اہتمام. یقیناً یہ توفیق لائق ہے، صد شکر ہے کہ بی بی کونین کے توفیل تصدق میں اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ حسین کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو جائیں. ہمارا امام حسین کی بارگاہ میں آنا خود کو حسینی بنانے، امام حسین کی محبت اور مقصد کے سائے میں جینے اور حسینیت کے ساتھ دنیا سے اٹھنے کا موقع جہاں فراہم کرتا ہے، وہیں مرکز ذلت و رسوائی، کفر و نفاق و الحاد اور مرکز شر سے دور ہونے کا ایک وسیلہ بھی ہے. اس لیے کہ حقیب نے آپ کے سامنے بارہا عرض کیا ہے کہ امام حسین اور یزیدیت کے راستے کے درمیان ایک درمیانی راستہ نہیں ہے. دنیا کے اندر کبھی کہیں کسی کے درمیان کسی طریقے کا جھگڑا ہو بھی جاتا ہے, دو بھائیوں کے بیچ پراپرٹی کا معاملہ چل رہا ہے خدا نخواستہ فرض کریے, کہیں باطل باطل سے لڑتا ہے, تو درمیانی راستہ یہ ہے کہ آپ نہ اس کے ساتھ ہیں نہ اس کے ساتھ ہیں. دو باطل اگر دست و دست گریباں ہوں, ایک دوسرے سے لڑے, دونوں کے درمیان جھگڑا ہو, فساد ہو, جنگ ہو, تو ظاہر ہے کہ جو حق پرست لوگ ہیں ان کے لیے درمیانی راستہ یہ ہے کہ نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قائم کردہ راستہ جس میں مظلوم کربلا نے اعلان کیا مثلی لا یبایعون مثلہ, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین نے ایک راستہ قائم کر دیا, حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کر کے دعوت بھی دے دی اور اپنے پیغام کی آفاقیت کا اعلان بھی کر دیا کہ میری تحریک, میری طرف سے جاری ہونے والا مومنٹ صرف 61 ہجری تک محدود نہیں ہے, یہ قیام قیامت تک قائم رہنے والا ہے. تو اب مجلس عزا کے ذریعے سے, محرم الحرام کے اہتمامات کے ذریعے سے ایک موقع ہمیں بھی ملتا ہے کہ ہم بھی بتائیں کہ ہم درمیانی کیفیت ڈھونڈنے والے بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان ایک بیچ کا راستہ نہیں ہے. اگر آپ بارگاہ حسینی میں حسینیت کے سائے میں نہیں آئیں گے تو کہیں نہ کہیں سے یزیدی شعائیں آپ تک پہنچ جائیں گے, کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ جڑ جائے گا. اسی لیے زیارت کے ذمے میں جب لان ہوتی ہے لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک ورضیت بہ, ظلم پر راضی ہو کر چپ بیٹھ جانا بھی ظلم کا ساتھ دینا ہے. تو یہ فرش عزا ظلم کے خلاف آواز احتجاج ہے, یہ فرش عزا حق کے باطل پر کامیاب ہونے کا اعلان ہے, یہ فرش عزا عزاداری امام حسین دین خدا کی بلندی کا اعلان ہے, ظالم کی ذلت و رسوائی کا اعلان ہے. غرض یہ کہ بہت سے پیغامات دے کر کے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے, اس محرم کے چاند میں عباس کی وفا کی مہک بھی آتی ہے, اور اسی چاند کی چاندنی کے سائے میں جہاں مومنوں کے دل مغموم ہوتے ہیں وہیں حبیب کی محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے, قاسم سے جذبہ ایثار و قربانی کی دعوت کا پیغام بھی ملتا ہے, یہاں سے حج سے آزادی کا درس بھی ملتا ہے. یہ فرش عزا حق کی جیت کا اعلان ہے, حسینیت کی جیت کا اعلان ہے. یہ جذباتی جملات نہیں ہیں صرف بلکہ حقیقت ہے. امام حسین نے اسی, بعض لوگ کہتے ہیں یا تاریخ میں لکھنے والے کہ امام حسین اور ساتھیوں نے ایک طرح سے جان دے دینے کے بعد میں لمبی کامیابی کو حاصل کی. یہ کامیابی بعد میں ملی ہے ایسا نہیں ہے, اسی وقت حسین کامیاب تھے, اسی دوران حسین کامیاب تھے. سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا شمر حیران ہے کٹا کیا ہے, جس زبان نے بیعت کا انکار کیا تھا اسی زبان نے نو کے نیزہ کی بلندی سے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت بھی پیش کر دیا, قرآن کے حق ہونے کی دلیل بھی قائم کر دی. یہ کبھی ختم ہونے والا یعنی ناکام ہونے والا کوئی عنصر اس زمانے میں بھی نہیں تھا. یہ احسان کا خیال رکھنے والے, احسان فراموشی کا شکار نہ ہونے والے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام حسین کی یاد منائیں. ظاہر ہے کہ پہلی مجلس ہے اور پہلی گفتگو ہے, تبھی نہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ذکر کی ضرورت کیا ہے, اتنے اہتمامات کی ایسی کیا حاجت ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں, آپ بیٹھے ہیں, ہم سب بیٹھے ہیں, اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے, لباس سیاہ پہن گئے, پہن کر کے حاضر ہو گئے, عزا خانے سجنے لگے, علم استادہ ہونے لگے, نوحوں کی مرثیوں کی گونج اٹھنے لگی, چاروں طرف سے یا حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. دنیا کے گوشے گوشے میں آج امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے, لوگ جمع ہو گئے. شاید ہی کرے زمین کا کوئی ایسا علاقہ خالی ہو جہاں پر امام حسین کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو. اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ذکر حسین, امام حسین کی یاد منانے کا تقاضا اس سے پہلے کہ اسلامی اور قرآنی ہو انسانی ہے، یعنی انسانی فرض بنتا ہے کہ ہم جمع ہو کر امام حسین کی یاد منائیں اور امام حسین سے اپنی وابستگی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں۔ یاد منانا، کیونکہ احسان کرنے والے کا ذکر کرنا اور اس کے احسان کا خیال رکھنا، یہ سنجیدہ اور ذمہ دار قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ یہ عزا قرآنی اور اسلامی فریضہ ہو، قرآنی اور اسلامی فریضہ بننے سے پہلے انسانی فریضہ ہو، اس لیے کہ انسانیت کے لیے جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، 124,000 نبیوں کی محنتوں کو بچانے کے لیے وہ قربانی پیش کی، ایسی مصیبتوں کو اپنایا، ایسے مسائل اٹھانے پر تیار ہو گئے جس کا دنیا نے تصور نہیں کیا تھا، جس کی نظیر اور مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی، کیا اس کو انسان یاد نہ رکھیں؟ کسی بزرگ عالم نے اپنے ایک دورے کا ذکر کر کے نارتھ کوریا کا، جہاں پہ ظاہر ہے کہ کوئی دیندار حکومت نہیں، دیندار سسٹم نہیں، کوئی مذہبی سماج نہیں ہے، وہاں وہ اپنے میوزیم کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ پہ پہنچ کے انہوں نے دیکھا کہ کچھ جلی ہوئی لکڑیاں، کچھ کوئلے کی کیفیت میوزیم میں رکھی ہے، کوئلے سی چیزیں ہیں، جلی ہوئی، بالکل راکھ ہوئی چیزیں میوزیم کے رکھی ہیں۔ کون لوگ؟ جن کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ جن کے سماج میں کوئی کسی بھی مذہب کے حوالے سے بیداری پائی جاتی ہے، میوزیم میں جلی ہوئی لکڑیوں کی راکھ اور اس کے کچھ کوئلے نشانی کے طور پر رکھی ہوئی ہیں۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے، کیوں اس کو یہاں رکھا گیا؟ کہا کہ یہ ایک درخت کی لکڑیاں تھیں، جب ورلڈ وار میں ایک بم گرا تھا اس پر اور اس کے اندر کافی کیمیکل چیزیں پائی جاتی تھیں، تو اتفاق سے اس درخت کے نیچے کچھ فوجی تھے، تو تمام اس کے کیمیکل جراثیم اور اس کی تمام تر ایسی مصنوعی کیفیت تو درخت نے خود اپنے اندر جذب کر لیا اور وہ سپاہی بچ گئے تھے۔ چونکہ بے جان درخت چند سپاہیوں کے بچ جانے کا سبب بنا، تو بے دین لوگ بھی اس بے جان درخت کی بے ارادہ حرکت کی قدردانی کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات، درخت بھی بے جان جس کا کوئی ارادہ نہیں، لوگ بھی کوئی دیندار نہیں، مگر جب ایک درخت چند سپاہیوں کے بچنے کا سبب بن جائے، کسی قوم کے سپاہی اس درخت کے سائے میں کسی طرح سے پناہ لے کے بچ جائیں، تو اس کی نشانیاں بھی احترام کے قابل بن کر میوزیم میں رکھی جاتی ہیں۔ پھر میں دوہراؤں، درخت بے جان، بے ارادہ اور دین کی اہمیت کے قائل نہ ہونے والے لوگ اس کی قدر کریں، تب جہاں پر دینداری کا جذبہ بھی ہو۔ قربانی ایسی کہ بے جان کی قربانی نہیں ہے، کربلا کی شہادت بغیر ارادے والی شہادت نہیں ہے، توجہ آپ کی رہے، کربلا حادثہ نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی حادثے میں ایکسیڈنٹ میں بھی مر جاتا ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں کہ حادثہ ہو گیا، کربلا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، کربلا ایک آگاہانہ انقلاب تھا۔ اب اتنے بڑے واقعے کی یاد نہ منائی جائے، اس یاد کا منانا انسانی فریضہ ہے، اور توجہ کا طالب ہوں، کربلا صرف یادگار کا نام نہیں ہے، کبھی کبھی یادگار چیزیں ہوتی ہیں، لوگ گھومنے جاتے ہیں، قلعہ دیکھ رہے ہیں، پرانے بادشاہوں کے حالات دیکھ رہے ہیں، ہیومن ہسٹری کی تحقیق ہو رہی ہے، ایک یادگار دیکھی جا رہی ہے۔ کربلا صرف پرانی یادگار کا نام نہیں ہے، کربلا جاری رہنے والے انقلاب کا نام ہے۔ امام حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر نہیں سکتا۔ ظالم کے ظلم کو خاموشی کے ساتھ سہنا اور باطل کی پائیداری کے سامان مہیا ہوتے رہیں اور ذمہ دار خاموش بیٹھ جائے، یہ تقاضائے فکر حسینی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کربلا کی یادگار منانا اس سے پہلے کہ دین کا فرض بنے، دینی فریضہ قرار پائے، اس سے پہلے کہ قرآنی اور اسلامی فریضہ قرار پائے، ایک انسانی تقاضا ہے کہ جس نے انسانیت کی نجات کے لیے سب کچھ لٹا دیا اس کو یاد کرنا چاہیے تاکہ قربانی کا جذبہ بیدار رہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔
اللہم صلی اللہ محمد و آل
محمد۔ تھوڑا سا زحمت فرما کر اور آگے آنے کی ہمت کرو۔
نعرہ حیدری
یا علی،
صلوات محمد و آل محمد۔
اللہم
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج.
قرآن مجید ظاہر ہے کہ مسلمان قرآن کی دلیل آ جانے کے بعد کوئی چنو چرا کرنے کا حق نہیں رکھ سکتا. جس کا قرآن پر یقین ہے, ایقان ہے, ایمان ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ, اے رسول یاد کرو کتاب ابراہیم کو. خدایا جناب ابراہیم کو کیوں یاد کروا رہا ہے؟ کب وہ قربانی دینے والا بندہ, وہ اللہ کے دوست, وہ خلیل اپنے جوان کو, اپنے نوجوان کو ذبح کرنے کی کوشش کرنے والا کون؟ ابراہیم, جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا, غریب و عجیب و سادہ و رنگیوں رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ابتدا کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ذکر کرو, تو جب ابتدا کا ایسے ذکر ہو تو انتہا کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. انتہا جہاں پر آخری منزل ہے قربانی کی, انتہا ابتدا کا کیسے ذکر ہوتا ہے؟ بقول اقبال کے یہ ابتدا ہے نا, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل, جس کی ابتدا اسماعیل ہو. ابتدا کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ ابھی ابھی لوگ حج کر کیا ہیں, اللہ ہر مومن کو حج پہ جانا نصیب فرمائے, ہر کوئی انشاءاللہ حج سے مشرف ہو. کیسے یاد ہوتی ہے جناب ابراہیم کی؟ بھئی جہاں پر چلے تھے جناب حاجرہ بی بی, جہاں پر دوڑی تھی حاجی دوڑے, زمزم کا پانی پیے, طواف کرے, قربانی کرے, مینا میں جائے, شیطان کو کنکریاں مارے, ایک ایک حرکت کو اللہ نے صرف یاد کرنے کا حکم نہیں دیا, پریکٹیکلی اس کو دہرانے کا بھی حکم دیا. مناسک حج کے نام سے ہر مسلمان پر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ جو جانے کی قابلیت رکھتا ہو فرض نہیں کر دیا. اس طرح سے ذکر ہو رہا ہے. کون سی قربانی؟ جو ابتدا ہے. اور کس طرح سے قربانی؟ توجہ کریں آپ اللہ, یوں تو شیطان کے کنکریاں مارنا, مینا میں جانا, صفا مروا کے درمیان سعی کرنا, یہ تو حاجی کے لیے ہے. لیکن ایک بہت بڑی سنت ہے جسے مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں, جس کا نام ہے قربانی. دور رہنے والے بھی, کتنے ہزاروں لاکھوں جانور ہر سال ذبح کیے جاتے ہیں قربانی کی یاد میں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ, اے رسول یاد کرو ابراہیم کو. ابراہیم کی قربانی یاد, قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہر سال ملینز کی تعداد میں بھیڑ بکرے, مسلمان اونٹ بیل جانور ذبح کرتے ہیں. ذرا سا ایک بریکٹ میں عرض کر کے آگے بڑھوں, کیا بات ہے آخر اتنی قربانیوں کی کیفیت کیا ہے؟ اچھا صرف ایک سال کا اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کئی ملین ہو جائیں گے. اگر ہر سال کا آپ دیکھیں, قیامت تک دیکھیں, کوئی کیلکولیشن ہے؟ آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی؟ بھئی کسی مسلمان کو اسلام کے باقی رہنے میں شک نہیں ہے, کسی مسلمان کو قربانی کے باقی رہنے میں شک نہیں ہے. آج اسلام کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا ہو, یہ بھی طے ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ یا بہت زیادہ پھیلنے والے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے اسلام. اب جتنا اسلام پھیلے گا اتنی ہی قربانیوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی. دنیا کے گوشے گوشے میں قربانیاں ہو رہی ہیں. صرف حج پہ جانے والے حاجی وہی 20-30 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر ہر مسلمان یا مسلمانوں کی بڑی تعداد اپنے اپنے وطن میں بھی قربانی کرتی ہے. ایک جناب ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کی یادگار ہر سال کون سی قربانی؟ میری زبان سے نہیں, بقول اقبال کے, علامہ اقبال نے کہا وہ ابتدا تھی. جس ابتدا کی یادگار ایسی منائی جا رہی ہے کہ سالوں سال اربوں کی تعداد میں جانوروں کی قربانی کرنے کی تعداد بن جاتی ہے. ایک چنے وسیع وجہ کیا ہوگی؟ کیا بات تھی کہ جناب اسماعیل کی قربانی کے بعد اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں؟ یہ قربانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ توجہ کا تعلق, یہ قربانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہا اصل میں یہ جتنی قربانیاں ہیں یہ جناب اسماعیل کی جان کے بچ جانے کا شکرانہ ہے. ایک جناب اسماعیل کی جان بچ گئی, چونکہ جناب اسماعیل بچ گئے اب اس شکرانے میں مسلمان ہر سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قربانی کر رہا ہے. میں 10 بستہ گستاخانہ طور پر ذرا سی دیر کے لیے عرض کروں, اگر خدا نخواستہ جناب اسماعیل ذبح ہو بھی جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا فرق پڑتا کہ ان کے ذبح نہ ہونے کی بنیاد پر اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں, قربانی پر قربانی, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. آخر یہ کون سی ایسی خوشی ہے کہ جس کا شکرانہ اتنا عظیم پیمانے پر منایا جائے؟ جواب دیا گیا اس میں بات, یوں تو آپ تاریخ میں دیکھیں بہت سے نبیوں کو لوگوں نے قتل کر دیا, موت سب کو آنی تھی, جناب اسماعیل بھی بعد میں دنیا سے اٹھے. تو اگر اسی وقت ذبح ہو جاتے جس وقت باپ کوشش کر رہا تھا اللہ کی بندگی میں, تو ایسی قیامت کیا آ جاتی؟ اتنے نبی اتنے دنیا کے اندر مظلوم یا شہید گزرے ہیں, خدا نہ خواستہ جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے تو کیا ہوتا کہ ان کے ذبح نہ ہو جانے اور ان کے بچ جانے کی شکریہ کی ادائیگی کے طور پر اتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ کیا بات تھی جناب اسماعیل کے بچ جانے کی خوشی کو اتنی بڑی خوشی بنایا گیا کہ دنیا میں ہر سال مسلمان قربانی کرے کہ شکر اللہ جناب اسماعیل کی جان بچ گئی, اللہ نے قربانی قبول بھی کر لی, اسماعیل بچ بھی گئے. ایک جان اسماعیل کے بچ جانے کا راز کیا ہے؟ جواب دیا گیا یہاں معاملہ صرف جان اسماعیل کے بچ جانے کا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اسی اسماعیل کے ذریعے سے ایک نسل چلے, جس نسل سے دنیا کو محمد عربی آئے, جس نسل سے امیر المومنین علی آئے, جس نسل سے 12 امام آئے. تو ایک جان اسماعیل کے بچ جانے کا شکرانہ نہیں ہے, بلکہ ایک نسل نبوت و امامت کے بچ جانے کا شکرانہ. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اسی نسل سے چلے, انہی کو ذبح بنایا ہے اللہ نے. تو معلوم ہوا یہ قربانی ہر سال, اب معلوم ہوا کہ یہ نور محمد و آل محمد کا جو وسیلہ ہے, یعنی جو نسبت ہے رسالت اور امامت کے خاندان سے, اس کی بنیاد پر عظمت ہے. تو یہ کون سی قربانی تھی؟ یہ وہ قربانی جسے ابتدا کہا گیا, جب ابتدا کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے. تو جس کو قرآن نے ذبح عظیم کہا, جس کو یاد, جس قربانی کو یاد کر کے جناب ابراہیم بھی تڑپ گئے, کیا اس کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے؟ تو ماننا پڑے گا یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجلسیں ہو رہی ہیں, لوگ جمع ہو رہے ہیں, اہتمامات ہو رہے ہیں, تبرکات کی تقسیم ہو رہی ہے, یہ جتنا سرمایہ لگایا جا رہا ہے یہ سب کا سب بھی کم ہے. قربانی حسین کے حوالے سے نذرانہ عقیدت اور خراج پیش کرنے کی کوشش میں, تو اس لیے کہ یہ وہ قربانی ہے جو ذبح عظیم ہے, جو دنیا کو قربانی کا پیغام دیتی ہے. اس لیے یہ محرم کا چاند, یہ پہلی تاریخ, ایک دسترخوان بچھا دیتا ہے ہمارے سامنے. یہ مائدہ آسمانی ہے جس کو جو چاہیے یہاں آ کر کے لے لے. آسمانی دسترخوان کی کیفیت کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اگر کوئی استعمال کرتا ہے جنتی, تو نعمت گھٹتی نہیں. درخت جنت کا جو ہوتا ہے, بعض لوگوں نے پوچھا معصوم سے ہے کہ ایک درخت سے جب پھل لیے جائیں گے تو اس کے پھل کبھی کم نہیں ہوں گے. بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک ہی درخت سے آپ جو پھل چاہیں لے لیں. تو معصوم سے پوچھا گیا کہ کیسے ہے کہ یہ ایک ہی درخت سے وہ بھی, یہ پھل بھی, وہ پھل بھی, دوسرا پھل بھی, جیسی نعمت چاہیں. کہا کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کا درخت, جنت کا درخت بھی دنیا کی درختوں کی طرح ہے کہ وہاں سے اگر انگور مل گئے تو انار نہیں ملنے والا, ایک پھل مل گیا تو دوسرا پھل نہیں ملنے والا؟ تو میں تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ مائدہ آسمانی درخت بہشتی کی کیفیت یہ ہے کہ جنت کے درخت سے ایک نعمت نہیں, جیسی نعمت چاہو ملتی ہے. یہ حسین کا قائم کردہ دسترخوان, یہ جناب زینب کا بچھایا ہوا دسترخوان, یہ فرش عزا, یہاں سے جو لے سکتا ہے لے کے اٹھے. یہاں سجی ہوئی چیزوں کی اور یہاں سجی ہوئی کیفیتوں کی حد نہیں ہے. یہاں پر صفات حمیدہ, تمام انسانی کمالات کو سجا دیا گیا ہے. حسین کی بارگاہ میں آؤ, اپنے اندر قربانی کا جذبہ بیدار کرو, اپنی انسانی صفات کو بلند کرو, اپنی فکر کو امام حسین کی فکر سے ملاؤ, خود کو روحانی طور پر بلند کرو, اپنے انسانی کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اتنا بلند ہو جاؤ, اتنا بلند ہو جاؤ کہ حسینی ہونے کی تمہیں سند مل جائے. اتنا بلند ہو جانا کہ سچے دل سے حسین کی بارگاہ میں عرض کرنا, کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے فوز عظیم پاتا. روایت میں ہے جو بھی سچے دل کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ بارگاہ حسینی میں عرض کرے, مولا میں اگر کربلا میں ہوتا تو میں بھی فوز عظیم پاتا. یہ جذبے کا اظہار ہی انسان کو اتنا ثواب دلا دیتا ہے جیسے وہ روزے عاشور امام حسین کی نصرت میں شہید ہو چکا. یہ برکت امام حسین ہے، یہ امام حسین کی بارگاہ کی برکت ہے کہ یہاں جذبے کی بنیاد پر اتنا ثواب دیا جاتا ہے. یعنی یہ گویا ایک عام دعوت ہے، دعوت عام ہے، اللہ بھی دعوت دیتا ہے، قرآن مجید میں ہے، خدا عالم لوگوں کو بلاتا ہے حضرت مل کر سلوات پڑھنے کے
لیے.
برائے خوشیوں دیے امام زمانہ بلند تر صلوات.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ظاہر ہے کہ یہ تنقیدی گفتگو ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مائدہ آسمانی سے، یہ کربلا والوں کے قائم کردہ مرکز سے، بی بی زینب کی قائم کی ہوئی تحریک کے ذریعے سے جتنا ہو سکتا ہے ہم فائدہ اٹھائیں. ہماری گفتگو کا عنوان جو ہوگا وہ عزت و ذلت کا معیار. ظاہر ہے امام حسین کے بہت سے نام ہیں، امام حسین کے بہت سے خطابات ہیں، امام حسین ایک بحث یہ بھی ہے، ایک موضوع تحقیق ہے اور اس پر کافی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. امام حسین اور قرآن مشترکات کیا ہیں؟ مثلا قرآن مجید اللہ کا نازل کردہ کمال ہے، کلام ہے. امام حسین اللہ کا نازل کردہ نور ہے. میں اگر ایک ایک کی دلیل پیش کرنے لگوں گا تو کافی وقت لگے گا، اور اسی موضوع پر پھر مجھے تفصیل سے پڑھنا پڑے گا. میں اشارہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے ہمارے بہت سے بزرگ، ہماری عمر سے زیادہ مجلس سے سنے ہوئے لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں. یہ فرش ازا ہے جہاں پر ہر رنگ مٹ جاتا ہے، نسل کا اور عمر کا، جنس کا، رنگ کا کوئی امتیاز نہیں ہے، بس ذکر سننا سنانا دونوں عبادت ہے. کبھی سوال یہ ہوتا ہے، ہم خود سوچتے ہیں کہ بھائی موضوع کیسا ہونا چاہیے، کس موضوع پر گفتگو کریں. ظاہر ہے کہ موضوع ایسا ہو کہ جو مناسبت سے تعلق رکھتا ہو. ایام محرم ہے، پہلا عشر محرم ہے، کربلا والوں کا تذکرہ ہے، تو کربلا کے تذکرے اور کربلا کی تحریک اور کربلا کے قیام سے متعلق موضوع. دوسری خصوصیت کیا ہو موضوع کی؟ وہ جو پریکٹیکل ہو، ہماری زندگی میں بھی اس کا اثر ہو. اور کیا ہو؟ کا ایسا موضوع ہو جو زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے بھی ہو، جس سے ہمارے جذبات پاک بھی ہو. ظاہر ہے کہ موضوعات بہت ہیں، ہر موضوع جو امام حسین سے وابستہ ہو جائے خود بلند ہو جاتا ہے، ہر بات جسے امام حسین سے نسبت ہو جائے بلند ہو جاتی ہے. تو امام حسین کے ناموں میں سے ایک نام ہے امام حسین، عزیز ہے، صاحب عزت ہے، جیسا کہ قرآن کتاب عزیز ہے. قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام، حسین رسول سے، رسول خدا سے، حسین بھی وہ وجود کے جسے اللہ نے عطا کیا. قرآن کا محافظ اللہ، عظمت حسین کا محافظ اللہ. قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، حسین بھی بغیر طہارت کے ملنے والے نہیں ہیں. قرآن مجید علم النجاح، حسین بھی علم النجاح. قرآن مجید جس کا جواب دنیا پیش کرے ممکن نہیں ہے. قرآن ایسا معجزہ جس کا جواب دنیا پیش نہیں کر سکتی، حسین اللہ کا وہ معجزہ جس کی نظیر اور جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. قرآن مجید لا یمسو الا المطہرون، قرآن مجید عزیز ہے، وجود امام حسین بھی عزیز ہے. قرآن مجید لا فانی ہے، وجود امام حسین بھی لا فانی ہے. بہت سے اور مشترکات ہیں، اور ہر اس مثال کے پس منظر میں کوئی آیت ہے یا کوئی روایت ہے. میں وقت کو اور اپنے موضوع کے اندر رہنے کے لیے ان باتوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں. تو بہت سے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ قرآن بھی عزت اور عظمت والا ہے، امام حسین کا وجود بھی عزیز ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عزت و ذلت کے معیار کو پہچانیں امام حسین کے قائم کردہ معیار کی بنیاد پر. خود عزیزو یہ قیامت تک باقی رہنے والا لافانی عنوان ہے، جس میں مولا مظلوم کربلا نے کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے جان دے دینا بہتر ہے. الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار. مولا نے کہا تھا ظالموں کے ظلم کے ساتھ اور ان کے ظلم میں رونق کو دیکھتے ہوئے زندہ رہنے سے دنیا سے اٹھ جانا بہتر ہے, عزت کے ساتھ جان دے دینا بہتر ہے. میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ عزت حسینی کا کیا تصور ہے اور عزت امام حسین کی حد کیا ہے. حد عزت حسینی تو معین نہیں کی جا سکتی, یہاں تک ہے کہ امام حسین کی عطا کی ہوئی عزت, توجہ آپ کی رہے, امام حسین کی عزت اپنی جگہ, امام حسین کی دی ہوئی عزت کی حد نہیں ہے. کہ امام حسین کی خود اپنی عزت کی حد کیا ہو سکتی ہے؟ عنوان بحث ہے عزت و ذلت کا معیار قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں. ظاہر ہے سوسائٹیز میں, سماج میں یہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ کس چیز کو عزت کا کرائیٹیریا اور معیار سمجھتے ہیں. قوموں کے درمیان بڑی تباہیاں بھی اور بڑے کمالات بھی اسی پس منظر میں ظاہر ہوئے ہیں. ذاتی زندگی میں عزت کا معیار کیا ہے, کیسے عزت حاصل کی جائے, دنیا میں عزت حقیقی کیا ہے اور ذلت کا عنوان کیا ہے, ذلت کی نشانیاں کیا ہیں, اس کے آثار کیا ہیں, صاحبان عزت سے وابستگی کس طریقے سے رہتی ہے. بس یہ فرش اعضا کا طفیل و تصدق ہے کہ ہم سب جمع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ اتنا ہم سب آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں, مگر اس کا فائدہ کتنا ہوا, کیوں مجھ جیسے وجود میں فائدہ نہیں ہوتا ہے, کبھی ایسا بھی سوال ہوتا ہے. میں اپنے نفس کی مثال دے کر کے عرض کر رہا ہوں کہ میں پڑھوں بھی, ذکر کروں بھی, ذکر سنوں بھی, اگر میں فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوں تو کیا خدا نہ خاصا ذکر کی عظمت میں کوئی کمی ہے؟ خدا کی قسم ذکر کی عظمت میں کمی نہیں ہے, کمی اپنے اندر ہوئی ہے. اور کبھی کبھی مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتے ہیں. اچھی بات ہے کہ ہمارے اندر بڑی ترقیاں ہوں, نہیں ہو رہی ہیں اپنے اعتبار سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. نہیں, ایک شخص تھا بڑا عابد عبادت گزار, ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا تھا, یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب میرے مالک میرے مالک میرے مالک, ہمیشہ مسلسل خدا کو یاد کرتا تھا. شیطان نے اس کے کان میں اور اس کے ذہن میں ایک آواز ڈالی اور ایک خیال پیدا کیا کہ اتنا بیٹھ کے خدا کو پکار رہا ہے, خدا کو پکار رہا ہے, کبھی جواب بھی آیا وہاں سے, کبھی فائدہ بھی ہوا کچھ تجھ کو, جا کے سو جا. اٹھا گیا اور جا کے سو گیا. خواب میں ایک آواز دینے والے کی آواز آئی کہ اے بندے خدا, اللہ کو یاد کرتے کرتے کیوں تُو نے چھوڑ دیا یاد کرنا, یا رب میرے مالک کہنا تُو نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کیا فائدہ, میں نے اتنی بار پکارا کبھی وہاں سے جواب بھی تو آئے, کوئی فائدہ بھی تو ہو. تو آواز دینے والی آواز بھی بڑھ کے اس سے کہا, نادان تجھے جو ایک یا رب کہنے کے بعد دوسری مرتبہ یا رب کہنے کا موقع مل رہا تھا, ایک بار تو نے اللہ کو پکارا پھر اللہ کو پکارنے کا موقع ملو, یہی تو اللہ کا جواب تھا. ہم ہر سال محرم میں آ جاتے ہیں پھر جو آج آ گئے, یہ کیا کم توفیق ہے. یا حسین کہتے کہتے پھر یا حسین کہنے کی توفیق مل جائے, یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں ہے. خدا کی قسم اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو بارگاہ حسینی میں آنا پڑے گا, اپنے دین کو بچانا ہے اور اس کو بڑی توفیق سمجھیں. ہاں البتہ جو لوگ امیر المومنین کے نشان قدم دیکھتے ہیں, جب امامت کے سائے میں چلتے ہیں, وہ کبھی کسی معمولی اور کسی نیکی پر رک نہیں جاتے کہ ہم نے بہت کر دیا. نہیں, ہم کو آگے بڑھنا ہے, ہم کو آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنا ہے, ذہنی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, عملی اعتبار سے امام حسین کی بارگاہ تک خود کو پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. یہ سفر جاری ہے لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر بار یا حسین کہنا, ایک بار کہنے کے بعد پھر یا حسین کہنا, اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق ہے. سلوات پڑھنے میں تو یہ دعوت عام ہے. اللہ بھی قرآن مجید میں دعوت دیتا ہے, آیتوں میں نہیں پڑھوں گا, اللہ مغفرت کی دعوت دیتا ہے, اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے, اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. توجہ کا طالب ہوں, اللہ بھی دعوت دینے والا, کیا کمال کی بات ہے. وہ بنانے والا, وہ پیدا کرنے والا, وہ خالق, وہ رازق, پھر دعوت کا بھی اہتمام کرتا ہے, مہمانی میں بھی بلاتا ہے. بڑی عجیب بات ہوتی ہے, بڑی بڑی عظیم بات ہے کہ ہم مہمان بن جائیں. فرش عزا کی بھی ایک کیفیت ہے, دو اعتبار ہیں. ایک اعتبار سے ہم فرش بچھا کر کے اہل بیت کو بلاتے ہیں, بی بی سیدہ کو بلا رہے ہیں تو ہم میزبان ہیں. ایک اعتبار سے یہ کہ وہی حقیقی وارث ہیں, زمانے کا امام وارث عزا ہے تو ہم کو بلایا جا رہا, ہم مہمان ہیں. اب آپ مہمان بن جائیں یا مہمان یا میزبان بنے, دونوں اعتبار سے بڑی سعادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی بڑے آدمی نے آپ کو بلایا, کسی منسٹر نے, کسی وزیر نے, کسی بادشاہ نے, اگر آپ اس کے خاص مہمان بنائے گئے تو بڑا اعزاز کوئی بہت بڑے عالم آ گئے, کوئی مرجع تقلید آپ کے گھر آ گئے, دنیا داری کے جگہ سے کوئی منسٹر آپ کے گھر آ گیا, بھائی آپ تو میزبان بنے اتنی بڑی شخصیت کے. لیکن کتنا بڑا شرف ہے فرش عزا کا اہتمام کرنا, آپ چاہے مہمان بن کے خود کو دیکھیں یا میزبان کی حیثیت سے دیکھیں, اتنی بڑی عظمت ہے. جب عظمت اتنی بڑی ہوتی ہے تو عظمت کا تقاضا بھی پورا کرنا چاہیے. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب اتنا بڑا شرف ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کو اس شرف کا خیال بھی کرنا چاہیے. لہٰذا جب آپ اتنے بڑے شرف میں ہیں تو تقاضائے عزا بھی پورا کریں. عام دنوں میں غیبت کرنا بری بات ہے, مومن کی بات دوسرے مومن تک پہنچا کر فاصلے بڑھانا بری بات ہے, لوگوں پر طنز کرنا بری بات ہے, لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں تجسس کرنا بری بات ہے, خدا نہ خواستہ غلط منظر دیکھنا بری بات ہے. عام دنوں میں جو برائیاں ہیں وہ اہتمام عزام آ جانے کے بعد وہ برائیاں اور بڑی ہو جاتی ہیں. تو خیال رکھنا ہے کہ جب ہم مہمانی یا میزبانی دونوں کیفیتوں کے درمیان ہیں تو ہم اس تقاضے کو بھی پورا کریں. ایک پتہ مل کر سلام کریں. دعوت اللہ کی طرف سے ہے, سلامتی کے گھر کی طرف, مغفرت کی طرف, جنت کی طرف, اور اللہ کا رسول بھی دعوت دیتا ہے. قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو, رسول اور اللہ کی دعوت کو قبول کر لو, جواب دو. کس چیز کی دعوت دیتے ہیں رسول؟ دعوت دے رہے ہیں کن باتوں کی؟ کہ جس میں تمہاری حیات ہے. توجہ بتا دیں, یہ غور سے سننے والی اور سنجیدگی سے بیان کرنے والی باتیں ہیں. کہا اللہ اور اس کا رسول تم کو جب بلائیں زندگی کی طرف, حیات کی طرف, تو اس دعوت کو قبول کر لو. معلوم ہوا جہاں جہاں رسول اللہ نے بلایا وہاں وہاں زندگی ہی زندگی. توجہ بتا دیں, اللہ بھی دعوت دیتا ہے, رسول بھی دعوت دیتے ہیں. رسول کی دعوت کن باتوں کی دعوت ہے؟ کیا رسول حیات کی طرف بلاتے ہیں, زندگی کی طرف بلاتے ہیں؟ کیسی حیات؟ کیا رسول کی دعوت کو قبول کر لو تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو. اب رسول اللہ نے جس بات پر بلایا ان تمام باتوں میں حیات ہی حیات ہے, زندگی ہی زندگی ہے. اور رسول اللہ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کہنا زندگی کے سائے میں آ جانا اور حیات لے لینا ہے. توجہ بتا رہی ہے. رسول اللہ نے کہا نمازیں پڑھو, رسول کی دعوت کو قبول کر کے نمازیں قائم کرنا حیات لے لینا ہے. رسول نے کہا روزے رکھو, یہ بھی حیات کا پیغام ہے. حج بچا لاؤ, یہ بھی حیات کا پیغام ہے. زکات دو, یہ بھی حیات کا پیغام ہے. میدان جنگ میں آؤ, تمہاری جان جا سکتی ہے, جان چلی جائے مگر حیات مل جائے گی. جان چلی جائے گی مگر حیات مل جائے گی. معلوم ہوا حیات مانوی ایک قرآنی زندگی کا ایک پیکر ہے, ایک جسم ہے, ایک ڈھانچہ ہے جس کے اعضاء و جوارے ہیں. کہیں لا الہ الا اللہ ہے, کہیں محمد رسول اللہ ہے, کہیں نماز ہے, کہیں روزہ ہے, کہیں حج ہے, کہیں جہاد ہے, کہیں حقوق والدین ہے, کہیں پڑوسیوں کا احترام ہے, کہیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. یہ سب کیا ہے؟ کہ حیات مانوی کے اعضاء و جوارے ہیں. جب کوئی پیکر ہوتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارے ہوتے ہیں تو کوئی روح بھی تو ہو. توجہ بتا رہی ہوں, کوئی روح بھی تو ہو. اب حیات مانوی کے اعضاء و جوارے ہیں تمام عبادتیں, توحید بھی, رسالت بھی, اور نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, زکات بھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی روح کیا ہے؟ تو ساری سی بات, روح کہتے کس کو؟ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے, امر پروردگار کی تشریح نہیں کر رہا ہوں میں. سمپل سی بات, روح کس کو کہتے ہیں؟ روح ایسی چیز کو کہ اگر وہ نہ ہو تو پیکر مردہ ہو جاتا ہے. روح کہتے ہیں ایسی بات کو کہ اگر کسی پیکر میں, اگر کسی جسم میں, اگر کسی ڈھانچے میں وہ نہ ہو تو وہ بیکار ہو جاتا ہے. اب چلے قرآن سے پوچھیں, یہ حیات مانوی کا پیکر جس میں نماز کے ساتھ ساتھ تمام عبادتیں ہیں, اس پیکر کی روح کیا ہے؟ تو روح ہوتی کیا ہے؟ کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ پیکر ہو جاتا ہے مردہ. یہ پیکر ہوتا ہی نہیں ہے. اب ہم قرآن سے پوچھ رہے ہیں حیات مانوی کے پیکر کی روح کیا ہے, تو آواز دی جائے گی. قرآن نے بڑھ کر جواب دیا, رسول سے پوچھو جس رسول نے قولو لا الہ الا اللہ سے لے کر میدان سے چلنے والی امامت اور ان کے جانشینوں کی ولایت یہ روح ہے. ہماری گفتگو کہاں سے چلی؟ اللہ بھی دعوت دے کے بلا رہا ہے, رسول بھی دعوت دے رہے ہیں. کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں رسول؟ رسول دعوت دے رہے ہیں زندگی کی, اس معنوی زندگی کا ایک پیکر ہے جس کی روح ہے ولایت. اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں, اگر یہ ہے تو سب کچھ. دیکھیں یہاں پہ جملہ کہنا پڑے گا, اگر کوئی دعویٰ کرے میرے اندر ولایت تو ہے مگر ولایت کا کوئی اثر نہیں ہے, امیر المومنین سے کوئی رشتہ نہیں ہے, فکر کا عمل کا, تو کہاں حقیقی ولایت ہے؟ اس لیے کہ اہلیت کے لیے خاندانی رشتے بھی نہیں دیکھے جاتے, زبانی دعوے داری بھی نہیں دیکھی جاتی. رسول کا رشتہ دار چچا جب رسول کی رسالت کے سائے میں حقیقی طور پر نہیں آتا ہے تو نفرین کے قابل بن جاتا ہے. قرآن اس پر بددعا کرتا ہے, اور دور سے آنے والا, عجم سے آنے والا سلمان اور حبش سے آنے والا بلال رسول کا قریبی بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ولایت کے معاملے میں بھی اگر صرف زبان سے دعویٰ ہو یا صرف کسی ظاہری کیفیت کے ساتھ دعویٰ ہو تو حقیقی ولایت ہی ہے. جہاں ولایت امیر المومنین ہے وہاں مکمل دین پایا جاتا ہے. سلام ایک دعوت ہے اللہ کی طرف سے, دعوت عام ہے رسول اللہ کی طرف سے. اب رسول ظاہری اعتبار سے دنیا سے اٹھ جائیں, کیا زندگی بانٹنے کا پیغام ختم ہو جائے گا؟ کریں, یہی تو کیفیت ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, اسی لیے اس کو روح کہا گیا. اگر رسول ظاہری اعتبار سے نہ ہو تو کیا ہوا؟ امیر المومنین رسول کی جگہ پہ ہوں گے. امیر المومنین دنیا سے اٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ امام حسن امیر المومنین کی جگہ پہ ہوں گے. امام حسن کو ظالم دنیا زہر دے کر شہید کر دیں گی تو کیا ہوگا؟ مظلوم کربلا ہوں گے جو زندگی کا پیغام دیں گے. میں نے سب تمہیں عرض کی, یہ عرض کرنے کے لیے کہ یہ فرش عزاں دعوت امام حسین کو لبیک کہنے کی کوشش کرا. امام حسین نے کب دعوت دی؟ کب بلایا ہم کو, آپ کو کہاں بلایا, کس ٹائم بلایا؟ یہی سوال ہے تاریخ کا کہ اپنا بچپن کا ساتھی شہید ہو جانے کے بعد, لاشوں پر لاشیں اٹھا دینے کے بعد, کڑیا جوان بیٹے کو ضعیفی میں اٹھا لینے کے بعد, اپنا آخری نذرانہ جناب علی اصغر کی شہادت کا پیش کر دینے کے بعد بھی فراز پہ جا کر رسول کا نواسا اعلان کر رہا ہے, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو ہماری مدد کرے. مولا اب کس کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟ مولا اب مدد کرنے کا موقع ہی کہاں؟ تو حسین بڑھ کے آواز دیں گے, نادان تجھے نہیں معلوم میں عالم انسانی میں آنے والی تمام نسلوں کو پیغام دے رہا ہوں, قیامت تک جو بھی انسان چاہے وہ نصرت حسینی کے جذبے کے سائے میں آ جائے. تو یہ فرش عزاں امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہنے کی کوشش کا نام ہے. لبیک کہنا صرف زبان سے ہے, یعنی مولا ہم نصرت کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں. کبھی جان کی ضرورت نہیں پڑتی, مال کی ضرورت پڑتی ہے, حیثیت کی ضرورت پڑتی ہے, وقت کی ضرورت پڑتی ہے. کہا مولا ہم ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں, میں یہاں سے رب جڑنا چاہوں گا. دیکھیں یہ عزاداری امام حسین حقیقت میں امام زمانہ کے انتظار کی ایک کیفیت کے اظہار کا نام ہے کہ مولا مولا ہم کربلا میں نہ رہے تو کیا ہوا, آپ تشریف لائیں, ہم نصرت کے لیے آمادہ ہیں, ہم جان دینے کو تیار ہیں. یہ جان بچا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ نصرت امام میں پیش کرنے کے لیے ہے. قربانی کے جذبے کا اعلان, یہ لبیک کا فلسفہ ہے. ڈرتے نہیں ہیں, گھبراتے نہیں ہیں. اس لیے شاعر نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں. آپ حضرت مل کا صلوات پڑھنا, امام حسین کی زیارت پڑھنا, کربلا معلیٰ تک جانا, روز یا حسین کرنا, کس لیے ہے؟ اپنی دیداری کی بیداری کا پیغام دینے کے لیے, نصرت کے جذبے کو باقی رکھنے کے لیے, رشتہ امام حسین وہ صاحب عزت سے باقی رکھنے کے لیے تاکہ عزت کے سائے میں جئیں اور جب بھی ضرورت پڑے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں. ایسے بھی لوگ ہیں جو موت سے ڈر کر رن میں چھوڑ کر مرسل اعظم کو چلے آئے ہیں. ہم علی والے تمنائے شہادت میں رضا, جا کے شبیر کے روزے سے کفن لائیں. یعنی یہ کفن لانا ایک سمپل ایک نشانی کی بات میں عرض کر رہا ہوں. اس لیے یعنی کربلا کا پیغام یہ ہے, آخری چیز جو دنیاوی زندگی میں اہم سمجھی جا سکتی ہے وہی زندگی ہے, موت ہے, قتل ہو جانا, جان کا نذرانہ پیش کرنا اگر اس کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے آمادہ ہونا, لبیک کہنا ہے مقصد ایمان سے کرو. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جان کی ضرورت پڑے, ضروری نہیں کہ ہمیشہ انسان گردن کٹانے کا فیض حاصل کرے, نہیں. بہت سے حالات ایسے تھے کہ جس میں جان کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جذبہ بیدار رکھنا ہے, ایمان کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے, حقیقی معنوں میں ایمان کی تعلیمات کے سائے میں اپنی زندگی گزارنی ہے, اپنے گھرانوں کو حسینی گھرانے بنانے ہیں, اپنے ماحول کو حسینی ماحول بنانا ہے, اور اپنی رنگ کو رنگ حسینی میں رنگ دینا ہے. اور جب امام حسین کے مقصد کے سائے میں ہم جینے لگیں تو ظاہر ہے کہ باقی تمام جتنے رنگ ہیں سب مٹ جاتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں کوئی فرش ازا بچھائے جس رنگ میں ہو بھائی, سب سے بڑا رشتہ ہمارا آپ کا, سب سے گہرا رشتہ, سب سے مضبوط اور ہمیشہ قائم رہنے والا رشتہ یہ کہ آپ بھی آزاد آ رہے امام حسین ہیں, بھی آزاد آ رہے امام حسین ہیں. اس میں زبان کا, نیشنلٹی کا, خاندان کا, قبیلوں کا, کسی طریقے کا کوئی امتیاز نہیں پایا جاتا ہے. اگر فرض کریے آپ کے شہر میں اچانک کہیں آپ کسی مال سے گزرتے ہوئے, کسی جگہ سے گزرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو آپ نے دیکھ لیا جس نے کالے لباس میں خود کو ملبوس کر لیا تھا, بس اس کے کالے کپڑے آپ نے محرم میں دیکھ لیے, پتا چل گیا یہ اپنا ہے. یعنی امام حسین کا غم سب سے بڑی مشترک بات ہے. اب اس کے بعد کوئی اور رنگ باقی نہیں رہ سکتا. جہاں فرش ازا کا اہتمام ہو, جہاں مجلس بچھے وہ حسین کی مجلس ہے. یہی تو ایک پیغام ہے کربلا والوں کا کہ ہر طریقے کا اتحاد پایا جاتا تھا کربلا والوں میں, کم سن بچہ بھی, جوان بھی, ضعیف بھی, سیاہ غلام جون بھی, اور برابر کا بھائی عباس بھی, بچپن کا ساتھی حبیب بھی, زہیر قین بھی. یعنی ہر رنگ سے, ہر نسل سے, ہر کیفیت سے, اور یہاں پر آنے والی خواتین بہنیں بھی, اور اس کے علاوہ انصار اور اصحاب کے گھرانے کی خواتین بھی, مادر وہاب قلبی بھی. یعنی سب کے درمیان ایک ہی رشتہ تھا حسینیت کا. عزیز و ہمارے درمیان بھی حسینیت کا رشتہ, بس میں نتیجہ گیری کے طور پر آج یہ عرض کر رہا تھا کہ مائدہ آسمانی ہے یہ, جناب امام حسین کا قائم کردہ دسترخوان ہے, یہاں سے ہم کو عزت لینی ہے. تمہیں میں نے عرض کیا, ظاہر ہے کہ اس مرکز عزت سے جب ہم عزت لیں گے تو دنیا میں عزت کے ساتھ جئیں گے, دنیا سے عزت کے ساتھ اٹھیں گے. خدا کی قسم یہ قوم وہ ہے جس کو امام حسین سے عزت ملی ہے. دنیا کے اندر مظلوم ہم ضرور رہے ہیں, ہم پر ظلم ڈھایا گیا ہے, لیکن کبھی رسوا نہیں رہے ہیں, کبھی ذلیل نہیں رہے ہیں, عزت کے ساتھ دنیا میں رہے ہیں. یہ پردہ غیب سے ملنے والی عنایت ہے کہ جہاں سے عزت کا پیغام دیا جا رہا ہے. امام حسین نے دنیا کے سامنے بتایا, دنیا میں جیو تو عزت کے ساتھ جیو, دنیا سے اٹھو تو عزت کے ساتھ اٹھو, اور مد مقابل جو امام حسین کے مقابلے میں آئے وہ ذلیل تھے, ذلت ان کی قسمت میں تھی, اور جو جو قریب ہوا وہ اتنا ہی ذلیل ہوتا گیا. انشاءاللہ آئندہ باتیں عرض کی جائیں گی, اس بارگاہ میں ہم پہنچیں, خدا کرے اخلاص نیت ہمارے دل میں وہ کیفیت جذبہ ازا پاکیزہ اتنا ہو جائے, کیونکہ ابتدائی مجلس ہیں اور ظاہر ہے کہ 10 محرم تک اور اس کے بعد پھر 7 ربیع الاول تک اور مسلسل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, تو جیسے ہمارے جذبے ابتدا میں ہوں گے جتنی پاکیزگی ہوگی اتنا ہی اثر آخر تک رہے گا. فارسی میں کہا جاتا ہے, کہاوت ہے کہ سالی کے نکوس از بہارش پیداس, یعنی سال کیسا گزرنے والا ہے اس کی ابتدا ہی میں پتہ چل جاتا ہے. تو جب ہم ابتدا میں آئے ہیں تو ابتدا ہی میں اپنے جذبات کو پاکیزہ کر کے یہ عزم مسمم کر لیں کہ بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اپنی معلومات میں اضافہ کریں, اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنی آئندہ نسل تک پیغام پہنچائیں, جو باتیں ہم سن رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ علم کے اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے بھی کوئی حد نہیں ہے, ایمان کے اعتبار سے بھی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان روز بروز تقویت پا سکتا ہے. آپ پوچھیں گے بھائی ایمان جب مان لیا تو پھر اس کی تقویت کسی نہیں ہوتی ہے تقویت, یہی تو وجہ ہے. جناب ابراہیم نے عرض کیا تھا, پالنے والے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. آواز پروردگار آئی, کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ کام یقین تو ہے, لیتمئن قلبی, تاکہ اطمینان قلبی ہو جائے, یعنی اس یقین کو تقویت ہو جائے, تو ہم اپنے ایمان کو بھی تقویت پہنچائیں, اپنے عمل کو بھی تازہ بنائیں. ہاں کائنات میں کوئی ہے جس کے یہاں ایمان میں اضافے کا امکان نہیں پایا جاتا, اور جناب ابراہیم جن کی عظمت تو ہمارا سلام وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اطمینان قلبی کے لیے دکھا دے, مگر علی وہ جو خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پالنے والے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اگر میری آنکھوں سے حجاب ہٹا بھی لیا جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہوگا, کیوں؟ اس لیے کہ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر اضافہ ہونے کی گنجائش ہو. فرض کریے اگر آپ 10 فلور میں جا رہے ہیں تو پہلا فلور, دوسرا فلور, تیسرا فلور, ظاہر ہے کہ اور آگے بڑھ سکتے ہیں, آپ اور آگے بڑھ سکتے ہیں, جہاں پر انتہا ہو, جو خود بلندیوں کی انتہا ہو, جس کا نام بھی علی ہو, جس کا کی ذات بھی علی ہو, جس کا ذکر بھی علی ہو, جو خود بھی بلند ہو, دوسروں کو بلندی دینے والا ہو, جو بلندیوں کو روشناس کرانے والا ہو, جو خود بلندی ہو, اس کے یہاں بلند ہونے کی گنجائش نہیں پائی جاتی. ہاں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی تقویت پہنچائیں. مجلس عزا کا ایک کام اور ایک اثر یہ بھی ہے کہ ایمان کو تقویت دیتی ہے. کیسے؟ جیسے درخت کی جڑ کو پانی دیا جاتا ہے, ایسے مجلسیں اور امام حسین کے تذکرے اگر معرفت اس میں ہیں تو اس سے ایمان کی جڑ تازہ ہوتی ہے. اور جیسے جیسے عام طور پر یہی مثال دی جاتی ہے, اگر کوئی درخت تازہ ہے, پھل رہا ہے, پھول رہا ہے, موقع پر پھل دے رہا ہے, بڑی اچھی فصل نکل رہا ہے اس کی, تو کیا یہ ڈالیوں کا کمال ہے, کیا یہ پتیوں کا کمال ہے؟ نہیں, جڑیں مضبوط ہیں, جڑیں تازہ ہیں. جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی, جتنی تازہ ہوں گی, اتنے ہی درخت سے پھل اور پھول نمودار ہوں گے. کہا بس ایسے ہی کردار اگر اچھا کرنا ہے تو مجلس حسین کے ذریعے سے اپنے ایمان کو اضافہ کریں, اپنے ایمان کو تقویت دیں. اگر یہاں سے تقویت ملتی ہے تو کردار بھی پھلتا پھولتا نظر آئے گا, ہم دوسروں تک کربلا کا پیغام پہنچا سکتے ہیں, اور کربلا کا پیغام پہنچانا ہمارا فرض ہے. یہ عزا کے اہتمامات خصوصاً جہاں جلوس کی شکل میں, جہاں دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنے کی شکل میں یہ اہتمامات ہوتے ہیں, اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ غیروں تک پیغام پہنچائیں کہ ایک شخصیت ایسی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, جس نے اپنی پوری پونجی لٹا دی, کس لیے؟ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے, انسانوں کی نجات کے لیے. وہ کہ جس کو نبیوں نے جس کی شہادت کی خبر سن کر گریا کیا تھا, وہ کہ جس پر چاند, سورج, زمین, پتھر روتے ہوئے نظر آئے. اللہ اکبر, غم امام حسین ایسا غم ہے کہ جس کا اظہار کائنات کی ہر شے نے اپنے اپنے طور پر کیا ہے. محرم کا چاند نمودار ہو چکا, یہ چاند پیغام دے رہا ہے, اس عشق کی منزل سے روشناس کرا رہا ہے جہاں پر اللہ کے عاشق بندے, یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں بعض روایتوں کے الفاظ ہیں, امیر المومنین جنگ صفین کے موقع پر گزر رہے تھے, کہا تھا ہارنا منازل عشاق, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے عاشق بندوں کی منزل قرار پائے گی. یہ محرم کا چاند پیغام دے رہا ہے, قاسم سے جذبہ ایثار و قربانی کا, عباس سے وفا کا, حبیب سے محبت کا, حر سے آزادگی کا, جان سے انسانوں کے درمیان برابری کا. محرم کا چاند عشق کی آخری منزل اور انتہائی منزلوں سے روشناس کرا رہا ہے, اور یہ وہی چاند ہے کہ جس چاند کے نمودار ہونے کے بعد تاریخیں گزریں گی تو ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ رباب کی گودی اجڑ جائے گی, قاسم کا بدن پامال ہو جائے گا, عباس کے شانے کٹیں گے. عزیزو, محرم کا مہینہ ہے, تفصیل سے مسائب کبھی بیان ہو سکتے ہیں اور مسائب کے الگ الگ رخ کو پیش کیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی بس تصور کرے, حرارت ایمانی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ امام حسین اور ماہ محرم, گریے کے لیے خود اپنی جگہ پر سبب بن جاتا ہے. محرم کا مہینہ ہے اور عشرہ محرم پہلی تاریخ ذکر ہے مظلوم کربلا کا, وہ کہ جس کی شہادت کی خبر سن کر رسول اللہ نے گریہ فرمایا تھا, وہ کہ جس کی شہادت کی خبر سن کر نبیوں نے گریہ فرمایا تھا. یہ محرم کا چاند, آپ لوگ ایک دن گزار چکے, ہم سب گزار چکے, تاریخ دوسرے محرم کی نمودار ہونے میں ہے. کیفیت یہ ہے محرم کی, ایام محرم و سفر کی, خود نام حسین کی بھی, کہ نام حسین گریہ کا سبب بنتا ہے. محرم کا چاند نام محرم گریہ کا سبب بنتا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا, آرام کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا امام حسین کی شہادت کا, آج میں بیٹھ کر آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین کی شہادت لی, روز عاشور کا نام لے رہا ہوں, محرم کا لفظ زبان پہ جاری کرتا ہوں تو چہروں میں غم کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں. حالانکہ یہ چاند سن 61 ہجری کا چاند نہیں ہے. ذرا تصور کریں اس چاند کو جب اہل حرم نے دیکھا ہوگا, اس بی بی نے دیکھا ہوگا جو مدینے میں روز بیٹھ کر یاد کر رہی تھی کہ میرا بھیا علی اکبر نہیں آیا, میرے چچے عباس کہاں ہیں, آئے میرا بھائی علی اصغر گھٹنیوں پر چلنے قابل بن گیا ہوگا. فاطمہ صغرا نے جب اس چاند کو دیکھا ہوگا تو کتنا دل ٹوٹا ہوگا وہ بی بی جو اس نے رمضان کی عید کا چاند دیکھا. عام طور پر عید کی تاریخ آتی ہے تو چھوٹے بڑوں کی آمد کا انتظار کرتے ہیں, یہاں تک کہ پھر قربانی کی عید آئی, وہ عید کا مہینہ بھی گزر چکا, ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا. یقیناً مدینے میں جناب فاطمہ صغرا کی دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں, جناب ام سلمہ کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں. وہ جنہوں نے قافلے حسینی کو رخصت کیا تھا, کس عالم میں رخصت کیا تھا؟ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جب قافلہ مدینے سے چلا تھا تو جناب فاطمہ صغرا پہلے تو اپنے بابا سے اصرار کرتی رہی, بابا مجھے آپ لے جائیے, اگر ہماری نہ بھی رہی تو میں کنیزوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی, کبھی وہ سینے کے لیے جناب زینب سے اس کی ابوبی اما آپ سفارش کیجئے, کبھی ماں کو وسیلہ بنایا امام حسین لے کر نہیں چلے. بتایا جاتا ہے کہ وجہ کیا تھی, وہ امام حسین جنہوں نے علی اصغر کو اٹھا لیا قربانی پیش کرنے کے لیے, اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر چلے. لیکن خاص بات کیا رہی ہوگی کہ فاطمہ صغرا کو حضور کربلا لے کر نہیں چلے؟ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں بات یہ ہے کہ یوں تو جناب زینب بھی ثانیہ زہرا تھی, جنابوں کے کلثوم بھی سیدہ کی بیٹی تھی, شواہد سب میں پائی جاتی تھی, لیکن فاطمہ صغرا کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہو بہو تصویر جناب سیدہ کی, یہ حسین کا احسان تھا عالم امکانی پر کہ فاطمہ صغرا کو لے کر نہیں چلے, کیونکہ اگر یہ ننگے سر ہو جاتی تو شاید قیامت نمودار ہو جاتی. اس لیے کہ مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر کے بی بی سیدہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی تو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی تھی. اگر فاطمہ صغرا چلی آتی خدا نہ خواستہ اور سر کے بال کھل جاتے اور چادر چھین قیامت آتی, شاید ایک یہی وجہ تھی. اب روایت میں ہے کہ بی بی دیر تک کھڑی رہی, اتنی دیر تک کھڑی رہی کہ بعض بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے باہر غبار مدینہ سے جناب فاطمہ صغرا کی سیاہ چادر گردآلود ہو گئی اور کھڑی دیکھتی رہی. ادھر جاتے جاتے وہ بی بی جو اپنے بھائی کے ساتھ چلی مڑ مڑ کر دیکھتی رہی, کون زینب جو حسین کا پیغام بچانے والی. بس میں ایک دو جملے اور عرض کروں گا اور مجلس کا تمام کرنا. ابتدائی تاریخیں, آگے چل کر ایک شہید کا خاص طور سے تذکرہ ہوگا, یہ تمہیری تاریخیں ہوتی ہیں. مدینے سے چلنا, بی بی فاطمہ صغرا کا ذکر ہوا, مدینے سے کیوں امام حسین چلے؟ کسی بھی شخص کو اپنا وطن چھوڑنا تکلیف دہ ہوتا, وہ بھی جب مجبور ہو وطن چھوڑنے پر اور جسے معلوم ہو کہ وطن سے واپس نہیں آئے گا, بہت دردناک معاملہ ہوتا. امام حسین روضہ رسول پر آئے, آپ نے رخصت کے لیے ولید کے دربار سے آنے کے بعد نانا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, حسین مدینہ چھوڑ رہا, مادر گرامی کے قبر مطہر پر آئے, اما فاطمہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے, اے اما حسین مدینے سے جا رہا ہے. عزیزو, امام حسین نے اپنی ماں کی قبر پہ آ کر آخری رخصت کے ساتھ سلام پیش کیا, یقیناً قبر فاطمہ سے آواز آئی ہوگی, اس لیے کہ جس وقت جناب سیدہ کی شہادت واقع ہوئی آخری وقت تھا دیدار کا, مولا امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے غسل کفن دینے کے بعد بی بی سیدہ کے جنازے کو تابوت میں رکھنے کے بعد بچوں سے کہا تھا اپنی ماں کا آخری دیدار کر دو, ایک ایک بچہ آیا ماں کا آخری دیدار کر رہا تھا کہ اتنے میں مولا مسجد کربلا گوشے میں کھڑے ہو گئے, اے اما فاطمہ جب تک آپ بلائیں گی نہیں, میں نے سنا ہے جب مریم کا جنازہ اٹھنے لگا تو مریم نے ہاتھوں کو پھیلا دیا تھا, اے اما فاطمہ آپ فخر مریم میں فخر عیسیٰ, جب تک آپ بلائیں گی نہیں یہ حسین ملنے کو نہیں آئے گا, بندے کفن ٹوٹے تھے اور حسین کو گلے سے لگا لیا تھا, آپ رب جب 28 رجب کو حسین کا مدینے سے کربلا کی جانب مکہ ہوتے ہوئے چل رہے ہیں مدینے کے لوگ دیکھیں حسین رسول کا نوازا جا رہا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ, تو شاید مدینے کے لوگ نصرت کے لیے آ جائیں, مدینے کی خواتین کو لے کر آئے, کوئی آنے والا نہیں تھا. اور دوسری وجہ فاطمہ زہرا کو دیکھتی جا رہی تھی اور تسلی دیے جا رہی تھی. میں عرض کروں گا اے بی بی تو نے رخصت تو کر دیا تھا, اب جب محرم کا چاند نمودار ہوا فاطمہ زہرا کی تڑپ بڑھنے لگی, یہاں تک کہ ساتویں کی تاریخ آئی, اب پانی پیا نہیں جاتا. اللہ اللہ خدا کسی بیٹی کو بات صحیح منظر میں دکھائے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جب زہر عاشور عصر عاشور صبح سے عصر تک بے چین ہوتے ہوتے تڑپتے تڑپتے جناب فاطمہ زہرا کبھی ام سلمہ کے پاس کبھی روضہ رسول کے پاس تڑپ رہی ہیں کہ آج کا دن کیسا نمودار ہوا, کہ عجیب بے چینی ہے, بے قراری ہے. چند لمحوں کے لیے ام سلمہ کی آنکھیں بند ہوئی اور بیدار ہو کر کے کہتی ہیں کہ فاطمہ زہرا رسول تشریف لائے تھے, سر پر رہنا پاور رہنا اور چہرے پر خاک ڈالے ہوئے. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے کہا بوڑھی نانی اے ام سلمہ اے نانی جان یہ دیکھیے یہ کبوتر کیا پیغام سناتا ہے کہ جس کے پروں سے خون ٹپک رہا ہے. ام سلمہ نے کہا ذرا وہ شیشی لا جس نے خاک کربلا رکھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ کیا دیکھا خون کے فوارے اور کربلا کا رخ کیا. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ مولا پانے والے جو پریشان ہم سب کو میرے محبت ہے پالنے والے ہیں مرزا امام حسین اور یاد امام حسین اور نصرت نصرت امام حسین کے ساتھ کھیلنے اور دنیا سیکھنے کی وسیع عطا فرما. پالنے والے ہمارے مرحوم بچوارے محسن جگائیں عطا فرما, ہمارا شمار رضاداران حقیقی بھی فرما, وارث اعزاز کے ظہور میں تاجیر فرما, اور سب کے عوام انسان شمار فرما. یا حسین
یا حسین یا حسین یا